نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات، جن کے مجموعے کا نام خزائن معرفت و محبت ہے، اور ان کے مرتب اور جامع سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ حضرت والا نے صدیق وقت اور قلندر زمانہ کا لقب مجھے منع فرما دیا ہے کہنے کے لیے، لیکن جو حقیقت ہے اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ حضرت والا کی بھی تعلیم ہے کہ اپنے شیخ کو صدیق وقت سمجھنا چاہیے، تو الحمدللہ ہمارا گمان اقرب الیقین یہی ہے۔ ابرار کون لوگ ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یعنی نیک بندے جنت میں جائیں گے اور نافرمان جہنم میں جائیں گے، تو ہمیں ابرار بننا چاہیے یا نہیں؟ لیکن ابرار کون لوگ ہیں؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابرار کی تفسیر کرتے ہیں کہ ابرار کون بندے ہیں۔ قال الحسن البصری فی تفسیر الابرار، الذین لا یؤذون الذر، ابرار وہ ہیں جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہ دیں۔ سن لو اس کو، بعض لوگ بے خیالی میں چیونٹیوں پر پیر رکھے چلے جاتے ہیں۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی چیونٹی پر پیر رکھتا ہے تو چیونٹی کا وہی حال ہوتا ہے جیسے انسان پر ہاتھی پیر رکھتے ہیں۔ بس اگر ابرار بننا ہے تو بیوی بچوں اور ماں باپ اور ماں اور باپ کو ستانا تو بہت بڑی بات ہے، چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہ دو۔ الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر، ابرار وہ بندے ہیں جو کسی چیونٹی کو بھی تکلیف نہ دیں اور کسی گناہ سے خوش نہ ہوں۔ آہ، گندے گندے خیالات پکا کر اندر اندر حرام خوشی لی جا رہی ہے اور ابرار بنے ہوئے ہیں، جبکہ ابرار کی تفسیر یہ ہے کہ ابرار وہ بندے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے خوش نہیں ہوتے۔ آپ بتائیے، دل میں گندے گندے خیالات پکانا یا پرانے گناہوں کو سوچ سوچ کر حرام مزہ لینا، گھنٹوں اس میں مشغول رہنا اور توبہ نہ کرنا، کیا یہ شخص اللہ کا مقبول ہے؟ اگر یہ اللہ کا مقبول ہوتا تو فوراً تنبیہ ہو جاتی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، کیسے خیالات لا رہا ہوں، اور نفس سے کہتا کہ نالائق خبیث کیا سوچ رہا ہے۔ جس گناہ پر اللہ نے ایک قوم پر عذاب نازل کیا اس گناہ کے خیالوں سے مزہ لیتا ہے، تو جس پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اسے فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جس کو توفیق توبہ نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم تاب علیہم لیتوبوا، یعنی اللہ نے ان پر اپنی مہربانی فرمائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے وفقہم للتوبہ، اللہ نے مہربانی فرمائی یعنی توفیق توبہ بخشی۔ معلوم ہوا کہ توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے اور زمین والوں پر یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے کہ اس کو توفیق توبہ نصیب ہو جائے۔ اختر قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہے، تاب علیہم، اللہ نے اپنی مہربانی کی۔ واہ، اس آیت کی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تفسیر کی ہے؟ اے وفقہم للتوبہ، اللہ نے آسمان سے توفیق توبہ زمین والے کو بھیج دی، تو جس کو توفیق توبہ نصیب ہو جائے یہ اس زمین والے پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ لیتوبو، تاکہ وہ توبہ کریں اور ہمارے بن جائیں، گناہ کر کے نفس کے بن رہے تھے، اب توبہ کر کے دوست کے بن گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابرار کے رجسٹر میں ہمارا نام کیسے درج ہو جائے، تو چاہیے کہ ہم چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہ دیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوش نہ ہوں، نہ اپنے گناہ سے خوش ہوں نہ دوسروں کے گناہ سے خوش ہوں۔ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر دل غمگین ہو جائے، اپنا گناہ ہو یا کسی اور کو گناہ کرتے دیکھا تو دل کو صدمہ پہنچ جائے۔ یہ تعلق مع اللہ کی دلیل ہے۔ جس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے تو باپ کی نافرمانی کرنے والے بھائیوں کو دیکھ کر وہ دل میں غمگین ہو جاتا ہے کہ تم کیسے نالائق بھائی ہو کہ ابا کو تکلیف دیتے ہو۔ بس مومن کے دل میں خدا تعالی کی محبت ہوتی ہے، وہ گناہ کے کاموں سے صدمہ محسوس کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے تین مرتبہ اپنی جگہ سے ہٹ کر وضو کیا، ایک جگہ وضو شروع کیا، پھر اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ گئے، پھر وہاں سے ہٹ کر تیسری جگہ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا وہاں چیونٹیاں تھیں جو وضو کے پانی سے منتشر ہو جاتی اور ان کا خاندان ادھر ادھر بکھر جاتا، جس سے ان کو اذیت پہنچتی۔ آہ، یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں ابرار جو چیونٹیوں کو بھی اذیت نہیں پہنچاتے۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین۔ اپنی بیویوں کی ایک
گناہ ہو جانا باوجود لاکھ کوشش کے پوری ہمت سے بھی کام لیتا ہے اور بہت بچتا ہے، لیکن کبھی مغلوب ہو کے اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو گناہ ہو جانا کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے، بشر ہے، وہ کبھی بشریت غالب آ گئی اور وہ مغلوب ہو گیا، گناہ کر بیٹھا، لیکن اس کے بعد جو دوسرا شربہ شیطان کا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو مایوس کرتا ہے کہ تم جو ہو، اب تم نے تو یہ گناہ کر لیا، اب تم کیسے اللہ کے سے مقبول ہو سکتے ہو، تو دور ہو گئے اور اب مردود ہو گئے، اب کوئی وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ مایوس کرنے کا یہ سب سے بڑا حربہ شیطان کا ہے۔ تو حالانکہ اگر گناہ ہو جائے اور بندہ توبہ کر لے فوراً، اس سے فرماتی ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ابھی زبان سے توبہ کا لفظ بھی نہیں نکلا، صرف دل سے نادم ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، جرم ہو گیا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ایسے ارحم الراحمین ہیں۔ تو ان سے نا امید ہونا، مایوس ہو جانا، گناہ سے بچنے میں تو جان کی بازی لگانی ہی چاہیے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک عمر کی کوشش کرنے سے پھر وہ عادت راسخ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتی۔ لیکن اگر حضرت والا نے فرمایا کہ بعضوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے مثلا گناہ کی عادت میں مبتلا ہے، گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو اس کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت فرمایا جیسے کسی کو کینسر یا ٹی بی ہو جائے تو اس کو کیا مایوس ہو کے وہ علاج چھوڑ بیٹھتا ہے یا علاج کرتا رہتا ہے، علاج سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت دوا بھی کام کر جائے، اپنی جان کی یعنی باوجود اس کے برس کو جانتا ہے کہ جان لیوا ہے، پھر بھی علاج کرتا ہے، تو وہاں تو ناکامی ہے بھی ہو سکتی ہے کہ اس علاج سے فائدہ نہ ہو اور وہ کینسر اور یا ٹی بی اس کو مار دیے، لیکن اللہ کے راستے میں یہ ناممکن ہے۔ جو کوشش کرے گا، چاہے زندگی بھر کی عادت ہوگی، حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر کے اپنے پاس بلاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو غالب کر کے اور دنیا کی محبت کو مغلوب کر کے وہ اپنے پاس بلاتے ہیں۔ جو لوگ اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور سلوک طے کر رہے ہیں، حضرت ثانوی نے فرمایا کہ ان کا حسن خاتمہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرماتی ہے۔ حسن خاتمہ حضرت ثانوی فرماتی ہے کہ سب سے بڑا انعام اہل اللہ کی صحبت کا یہی ہے کہ حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے، اور اس کی دلیل حضرت والا نے بخاری شریف کی حدیث سے دی کہ فرماتے تھے کہ مجھے شوق ہے کہ اپنے مشائخ اور بزرگوں کے ارشادات کو میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں، کیونکہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جو حضرت ثانوی نے فرمایا ہے ہم تو نہیں مانتے، اس بات کو کیا دلیل ہے اس کی، تو اس کو رد کر سکتا ہے، معتقد تو ایسا نہیں کرے گا، لیکن جو معتقد نہیں ہے وہ ایسا سوال کر سکتا ہے۔ حضرت فرمایا کہ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی، بخاری شریف کی حدیث جو شخص تین کام کرے گا اس کے دل میں اللہ تعالی ایمان کی حلاوت داخل کر دیتے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ من احب عبدا لا يحبه الا لله, جس جو کسی بندے سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے. اور حضرت نے فرمایا کہ اور محبتوں میں سے کچھ آمیزش ہو بھی سکتی ہے اللہ کے لیے, جیسے دوستی کسی سے ہے تو اس میں کچھ اور نفس کی بھی آمیزش ہو سکتی ہے, کچھ اخلاص میں بھی کمی ہو سکتی ہے, لیکن شیخ سے جو محبت ہوتی ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس لیے حضرت فرمایا اس کی دلیل ہے حسن خاتمہ کی جو حضرت تھانوی نے فرمایا, اس کی شرعی دلیل یہ حدیث ہے. اور حدیث بھی بخاری شریف کی جو اصحاح الکتاب بعد کتاب اللہ کے کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے. تو سب سے اس معاملے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, شیطان گناہوں کو دکھا کے پھر مایوس کرتا رہتا ہے. اکثر لوگوں کے خطوط آتے ہیں اور اس وقت ہم سے فلاں وقت گناہ ہو گیا, یہ گناہ ہو گیا. اب اگر کبھی پھر گناہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہماری کوئی اصلاح ہی نہیں ہوئی, اب میں تو پھر اس گناہ میں مبتلا ہوں, نگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی. تو اس کو بتایا یہی بات سب بتا دیتے ہیں, اطمینان ہو جاتا ہے. کیونکہ گناہوں سے کبھی مایوس نہ ہو, توبہ کر لو, بس اتنا کام آپ کا ہے, نادم ہو جاؤ توبہ کر لو بس سب, اور پھر بے فکر ہو جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین, کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں, یعنی صرف گناہ کو معافی نہیں کرتے. ایک تو ہے کہ کسی نے خطا کی معاف کر دیا اور ذکر چلو بھائی جاؤ بس اب معاف تو کر دیا, اب آئندہ نہ آنا اس کی وجہ سے ہمارے سامنے نہ ہو, بس معافی ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ صرف معافی نہیں فرماتے, اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے, یعنی ولی اللہ بنا لیتے. تو توبہ ایسی چیز ہے. مرکب حضرت شیر پڑھا کرتے تھے, مرکب توبہ عجائب مرکب تا فلک تازز بیک لحظات پست. توبہ کی سواری بھی عجیب سواری ہے کہ عرش تک ایک لحظے میں عرش تک پہنچا دیتی, بغیر کسی یعنی کوئی ظاہری اس کے اسباب کی ظاہری سواری کے عرش تک. یہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے ابھی اللہ سے دورا گناہ کر رہا ہے, اور جہاں توبہ کی پھر اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت اس میں آ گیا, کہاں تو دور تھا کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو سینے سے لگا دیا. تم ایسی توبہ ایسی چیز ہے, توبہ کرتے رہو, نادم ہوتے رہو, اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگاتی تھی, پوری کوشش میں کمی نہ کریں بس. لیکن مایوس نہ ہو, مایوسی جو ہے کفر ہے اور شیطان کا حربہ ہے. پہلے گناہ کراتا ہے, پھر اس کے بعد چاہیے توبہ کر کے بھی اس کو اطمینان نہ ہو, مایوس رہے, اور توبہ کرنا بھی چھوڑ دے تو پھر مایوس کراتا ہے. تو شیطان کے یہ بزرگان دین اللہ والے ہمیں اسی چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ ہم شیطان کے چکر میں نہ آئیں.
بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین. اپنی بیویوں کی ایک لاکھ خطا معاف کرو اگر اپنی ایک لاکھ معاف کرانی ہے. بھائی سوچئے کہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں ہم سے کتنی خطائیں ہوئی ہیں, ہم لوگوں سے کتنی نظر خراب ہوئی, کتنے گناہ ہوئے, کس قدر جھوٹ بولے. تو اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی لاکھ خطائیں معاف کرانی ہیں تو اپنی بیویوں کی لاکھ خطا معاف کرو. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے گھر میں لڑائی رہتی ہے. میں نے کہا کہ میں جو مشورہ دوں گا عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا کہ دفتر جانے سے پہلے پڑھ لو نا سارے. اچھا
خاص خواص کے لیے ہوتی ہیں. جیسے مریض شدید ہوتا ہے تو شیخ بعض وقت وہ بیان کر اس کو اسی طرح بیان کرتا ہے. کھل کے حضرت والا بیان فرماتے تھے, اس میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے. لیکن عوام بعض لوگ سمجھ کم رکھتے ہیں تو اس کی پوری وہ اس سے بدگمان ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بھی حماقت ہے. جیسا شدید مرض ہے اس کا ہلکا اس کو جو ہزار اس کا پاور کا انجیکشن چاہیے اور یہ اس کو دو دو دو, دو ایم ایل کا لگا دے تو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو جیسا شدید مرض ہوتا ہے, حضرت والا کے پاس تو ایسے ہی مریض آتے تھے جو کہ کینسر کے روحانی کینسر کے مریض تھے, اسی درجے کا پھر ان کو ڈوز دیتے تھے اور پھر وہ ہم اس کو نوٹ کر لیتے تھے. بعض دفعہ اس میں کچھ حذف کر دیتے تھے, لیکن بعض وقت اس کو حذف کرنے میں خلاف نفع کی کم ہونے کے اندیشہ, کیونکہ اگر اس کو ہم حذف کرتے ہیں تو عام لوگ تو بدگمانی سے بچ جائیں گے یا کچھ ہوگا, لیکن جو ایسا مریض ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا, اس سے بیچارہ محروم رہ جائے گا. اس لیے حضرت والا اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے, کوئی ایسی بات اگر آ جائے تو اس کو بیان نہ کیا جائے. بعض لوگ خدا بھی بیان فرماتے تھے, ہمیشہ نہیں لیکن جس مجلس میں اپنی ایسی ہوتے تھے اور ایسے مریض اس میں موجود ہوتے تھے انہیں کے مطابق حضرت والا ان کو علاج فرماتے تھے.
ٹھیک, میں نے کہا کہ میں جو مشورہ دوں گا عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا کہ دفتر جانے سے پہلے الگ کمرے میں جاؤ جہاں کوئی دوسرا نہ ہو, اور بیوی سے معانقہ کرو, اور پیشانی بھی چومو, اور پیشانی چومنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چومی تھی, کبھی یہ سنت بھی ادا کرو. بہرحال اگر قیامت کے دن اپنی 100,000 خطائیں معاف کرانی ہیں تو اپنی بیوی کی 100,000 خطائیں معاف کرو. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے نوکر سے کہا کہ میں تمہیں کتنا معاف کروں, تم نے مجھے اتنا ستایا ہے کہ میں بھگتتے بھگتتے عاجز ہو گیا, اب کتنا بھگتوں؟ بھگتنا کے معنی ہے برداشت کرنا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے, جتنا تجھے اپنا بھگتوانا ہے اتنا بھگت لے. آہ کیا جملہ ہے. غرض, اپنی بیویوں کی 100,000 خطا معاف کرو اور ان کو پیار سے رکھو. تو ان صاحب نے جن کے یہاں لڑائی رہتی تھی اور بیوی ناراض رہتی تھی, جب میری بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کیا اور دفتر جاتے اور آتے وقت اور سوتے وقت اس کو پیار کیا تو ساری لڑائی ختم ہو گئی. اور بیوی نے کہا کہ بس اسی بات کی کمی تھی کہ تم مجھے پیار نہیں دیتے تھے. بیوی کی پیشانی کا بوسہ لینا اور گال چومنا بھی جائز ہے, مکروہ بھی نہیں ہے, بلکہ مستحب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میری بندی کو پیار کر رہا ہے. خاص کر بڈھا جب کسی بڑھیا کو پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے ہیں. جوانی میں طبیعت کے تقاضے سے پیار کر رہا تھا, اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے تقاضے سے پیار کر رہا ہے. دل نہیں چاہتا بڈھے کا کہ بڈھی کو پیار کرے, کیونکہ اس کے دانت باہر آ گئے, گال پچک گئے اور آنکھ پر 11.5 نمبر کا چشمہ لگ گیا. اس لیے میں نے لندن میں کہا تھا کہ اپنی بڈھی بیویوں سے اکیلے میں کمرہ بند کر کے جہاں کوئی اور نہ ہو پیار کرو, اور چاہے دل سے نہ کہو زبان سے کہو تو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے کہ اے میری بڑیا شکر کی پڑیا, واہ رے میری گڑیا. خصوصاً بڑھاپے میں خوب پیار کرو, اگرچہ دل ساتھ نہ دے رہا ہو پھر بھی اجر ہے, ثواب ہے انشاءاللہ. اخلاق ظاہرہ دکھانا بھی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے. بیویوں کا ایک حق, لہذا دل نہ چاہے پھر بھی بیوی کو پیار کرو، کبھی کوئی جائز فرمائش کرے اس کو پورا کرنا نہ بھولو، ورنہ اس کے دل میں یہ ہوگا کہ شوہر کے دل میں ہماری قدر نہیں، ورنہ ہماری چائے بسکٹ وغیرہ کی چھوٹی سی فرمائش ضرور پوری کرتا۔ اس کی فرمائش کو خاص طور سے نوٹ کرو اور جلدی پورا کرو۔ اگر ایک بسکٹ کی فرمائش کرے تو 3 پیکٹ لے آؤ۔ وہ کہے گی کہ 3 کیوں لے آئے، تو کہو کہ تمہاری فرمائش تو 1 کی ہے مگر ہماری محبت نہیں مانتی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں 3 ڈبے لاؤں۔
سبحان
اللہ، ارے یہی اخلاق پیش کر کے جنت چلے جاؤ انشاءاللہ تعالی قیامت۔
حضرت رفیع علی صاحبہ کبھی فرما دیجیے کہ ایک بسکٹ کا پیکٹ منگوا دیجیے، تو حضرت نے کبھی 3 پیکٹ سے کم نہیں منگوایا، زیادہ ہی منگوا دیا، 4-4 5-5 پیکٹ۔ اب پاپے منگوا دیجیے، رفیع علی صاحبہ وہاں کے پاپے پسند تھے، کوسی جہاں منظر میاں رہتے تھے پہلے، گول مارکیٹ کے، یہاں سے حضرت والا بیچتے تھے آدمی کو، اور وہاں سے وہ پاپی لے کے آتا۔ آج کل کوئی ایسا کرتا ہے تو کہتے ہیں جولو کا غلام، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں اس کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ میں اپنی بیویوں کے ساتھ برے برتاؤ سے پیش آؤں اور غالب رہوں، پر مجھے مغلوب رہنا اور کریم رہنا پسند ہے، لیکن غالب ہو کے ظالم ہونا پسند ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو آیت ہے اسی پر مسجد میں حضرت والا بلانے پر دعوت پر تشریف لائے تھے، تو اسی مسجد میں فرمایا تھا یہ جو کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پہ، تو حضرت ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے کہ بے شک حاکم تو ہے، لیکن ایک تو شان اس کی حاکمانہ ہے اور ایک عاشقانہ ہے، اور بیوی کی شان ایک محکومانہ ہے اور ایک محبوبانہ ہے، اس کے اندر حاکمیت۔ اب فرمایا کہ جہاں جائز معاملہ ہو وہاں حاکم نہ بنو، وہ کہہ کہ مجھے مرنڈا پلا دو، تو یہ کہتے ہیں خبردار میں نہیں پلاؤں گا، الرجال قوامون علی النساء۔
ماشاءاللہ،
یہاں حاکم نہ بنو، یہاں یہاں محب بن جاؤ، عاشق بن جاؤ۔ تو اور جہاں کہاں حاکم بنو، جہاں کوئی وہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے وہاں پھر حاکم بن جاؤ، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن حضرت والا نے فرمایا کہ اس میں بھی حکمت سے کام لو، ورنہ وہ حکمت سے کام نہیں لوگے تو معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ بس حضرت والا فرماتا، پہلی بات یہی تھی کہ ایک شان اس کی عورت کی جو ایک شان ہے وہ محکومانہ ہے کہ محکوم ہے وہ آپ کی، اور دوسری شان محبوب ہے، اس کے اندر شان محبوبیت اللہ نے رکھی ہے، تو حاکم اس کو اور محکوم اس کو وہاں بناؤ جہاں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہو اور وہاں وہ اصرار کر رہی ہو، تو وہاں حاکم بن جاؤ کہ ایسا کام میں نہیں ہونے دوں گا، اور جہاں وہ جائز کوئی فرمائش کرے تو وہاں اس کو پورا کرو، کیونکہ اس کی شان محبوبانہ ہے، اس کا ایک حق ہے کہ آپ اس سے محبت کریں۔ تو کیا کہنا،
محبوبانہ شان
ہاں، یہ مگر حکمت سے کام لو، حاکمیت دکھانے میں بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ جیسے مثلاً بچی وہ عورت جو ہے اپنے بچے کے لیے وہ بلی بنا کے لے آئی، بلی جو بنی بنائی ملتی ہے وہ جو بچوں کے لیے آتی ہے نا، تو اب آدمی کیا کیا آتے کے ساتھ اس کا پیٹ پھاڑ دیا بلی کا، اور اٹھا کے پھینک دیا کہ وہ بس وہ بیوی بھی ناراض ہو گئی, صبح کو ناشتہ بھی نہیں دے گی اور وہ نالک چھوڑ دے گی. حضرت نے فرمایا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ اس سے بہتر کوئی چیز لا کے اس کو دے دو بچے کے لیے. مثلا کوئی ریل گاڑی خرید لائے, اس سے کہا بیٹا یہ لوگے یا یہ لوگے, ظاہر جو زیادہ اچھی چیز ہے وہ لے گا, اس میں زیادہ مزہ آتا کہ یہ ہمیں دے دو. وہ بلی لے لی اور اس کو ٹرین میں جو اس کی پسند کی چیز وہ لے لی اور پھر جا کے اس کو ذبح کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر. حضرت تیوارہ فرماتے تھے اسی طرح تو حکمت سے کام لیں, کیونکہ ایک تو وہ ہے فرمایا کہ اپنی لیول پہ بات نہ کرو ان سے, کیونکہ ان کے اندر ناقص العقل ہے, عقل کی کمی ہے. تو جیسے آپ بچوں سے کے لیول پہ آ کے اس کی سطح پہ آ کے بات کرتے ہیں, اسی طرح بیوی سے بھی بات کرو کہ بھئی وہ آپ جیسی عقل اس کی نہیں ہے, کس کا اس میں اللہ نے کم رکھا ہے. تو اپنے لیول پہ بات سمجھنا چاہو گے کرنا چاہو گے تو پھر فساد پیدا ہوگا, جو اس کی طاقت سے زیادہ وہ کام اس سے نہ دو.
قیامت کے دن تہجد کا نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے تہجد کیوں نہیں پڑھی, یہ پوچھا جائے گا کہ میرے بندوں کے ساتھ تمہارے کیا اخلاق تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق معاف کر دیا لیکن مخلوق کے حق کو زیادہ بڑھایا, کیونکہ مخلوق تکلیف محسوس کرتی ہے لیکن ہماری نالائقیوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. حدیث پاک کی دعا ہے یا ملا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ حب لی ما لا ينقصک واغفر لی ما لا يضرک. اے وہ ذات, اے میرے اللہ, میرے گناہوں سے تجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور اگر تو ہم کو بخش دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی, بس تیرا جو خزانہ کم ہونے والا نہیں وہ ہمیں دے دے, یعنی تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے, اور ہمارے جن گناہوں سے تجھ کو تکلیف نہیں ہوئی تو انہیں معاف کرنے میں آپ کا کیا بگڑتا ہے, بس آپ اپنی رحمت سے ہم کو معافی دے دیں. یہ مضمون حدیث شریف کا ہے. مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم فرض نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی اندھا جا رہا ہے اور سامنے کوئی گڈھا یا کنواں ہے اور ڈر ہے کہ وہ اس کنویں میں گر جائے گا تو تم نماز توڑ دو, میرا حق چھوڑ دو, میری مخلوق کا خیال کرو. دیکھا آپ نے, یہ ہے اللہ تعالیٰ, اللہ اللہ ہے بھائی. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مخلوق کے معاملے میں کبھی ظلم نہ کرو. والدین کو ستانے والے کی توبہ کا طریقہ. اگر کبھی کسی کو ستا دیا, مثلا اگر ماں باپ کو ستایا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا, اب پچھتاوا ہوا کہ میں نے ماں باپ کو بہت ستایا ہے, تو اس کے لیے بھی راستہ موجود ہے. روزانہ یاسین شریف پڑھ کر ثواب بخشو, صدقہ خیرات سے ایصال ثواب کرو اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرو. انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اللہ اس کو فرما برداروں میں لکھ دے گا. حدیث پاک میں اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ماں باپ ناراض ہو کر وفات پا گئے اور وہ ساری عمر قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرتا رہے اور کچھ مال بھی مدرسہ وغیرہ میں ان کے نام سے صدقہ جاریہ میں لگا دے, تو انشاءاللہ قیامت کے دن فرما بردار لکھ دیا جائے گا. اور اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگو, بیوی بھی زندہ ہے تو اس کو الگ کمرے میں بلا کر لپٹ جاؤ اور کہہ دو کہ ہمیں معاف کرو اور صرف سوکھی معافی مت مانگو. ایک عالم سے سب نے لپٹ کر مصافہ کیا. ایک عالم سے سب نے لپٹ کر مصافہ تو کیا مگر کسی نے ایک روپیہ بھی ہدیہ نہ دیا, تو اس نے جنوبی افریقہ سے لندن جا کر مولانا ایوب صورتی سے کہا کہ محبت تو خوب کی مگر مصافہ خشک کیا. ماشاءاللہ. لہذا محبت کرو تو کچھ ہدیہ بھی دو اور پیر بھی ہدیہ دے، یہ نہیں کہ ون وے ٹریفک چلائے، پیر کے لیے بھی ضروری ہے کہ کبھی کبھی وہ بھی ہدیہ دے، دونوں طرف سے ہدیہ ہے، جن احباب سے بے تکلفی ہو ان سے کبھی ہدیہ مانگنا بھی سنت ہے۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کنجوس سے کسی نے انگوٹھی مانگی کہ اسے دیکھ کر تمہیں یاد کر لیا کروں گا، اس نے کہا کہ میں انگوٹھی نہیں دوں گا، جب اپنی خالی انگلی دیکھو تو یاد کر لینا کہ میں نے انگوٹھی نہیں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ میری تقریر میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
دیکھو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میری تقریر اور مجلس کو اللہ تعالیٰ نے چٹ پٹی مزیدار بنایا ہے۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، بلکہ جس کا دل گھبراتا ہے یہاں آ کر اس کی گھبراہٹ دور ہو جاتی۔
سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، اس لیے میں نے اس وقت چند نصیحتیں کی ہیں کہ اپنی بیوی کی 100,000 خطائیں معاف کرو اور غیرت کا نام نہ لو کہ مجھے غیرت آتی ہے کہ بیوی ہو کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہے۔ لفظ غیرت سے توبہ کرو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت تمہاری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغلبن کریمن ویغلبہن لئیمن، فاحب ان اکون کریمن مغلوبا ولا احب ان اکون لئیمن غالبا۔ جو کریم شوہر ہیں، لائق شوہر ہیں، ان پر بیویاں غالب رہتی ہیں، اور جو نالائق اور کمینے لوگ ہیں وہ بیویوں پر غالب رہتے ہیں۔ پس میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں کریم رہوں، ان سے مغلوب رہوں، میرے اخلاق خراب نہ ہوں، اور اس کو محبوب نہیں رکھتا کہ کمینہ ہو کر ان پر غالب رہوں۔ سن لو، بڑی غیرت غیرت کرتے ہو، خاص کر بعض علاقے کے لوگ غیرت کے نام پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ پہلی رات میں بیوی کو بلا قصور مارتے ہیں، کہتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے اس پر روب رہے۔ کیا کہیں، ظلم ہی ظلم ہے۔ ارے محبت ایسی چیز ہے کہ اگر تم پیار سے رکھو گے تو تم پر فدا رہے گی، غلام بنی رہے گی، ہر طرف تعریف کرے گی، اپنے ماں باپ سے بھی کہے گی کہ ہم تو زبان کی کڑوی ہیں، نالائق ہیں، مگر آپ کو داماد فرشتہ ملا ہے۔ لہذا فرشتے بن کر رہو اور بیوی کی 100,000 خطا معاف کرو، اور قیامت کے دن اپنی معاف کرا لو انشاءاللہ۔ اور دل نہ چاہے تو بھی پیار کرو، خاص کر بڑھاپے میں، کیونکہ بڑھاپے میں چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی تم پیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ڈبل اجر دے گا کہ اب میرے بندے کا دل نہیں چاہتا، چہرے کا نقشہ بدل گیا، صورت خراب ہو گئی، پھر بھی آسمان پر مجھ کو خوش کرنے کے لیے زمین پر مہربانی کر رہا ہے۔ جوانی میں تو سب ہی پیار کرتے ہیں، کافر بھی پیار کرتا ہے، لیکن بڈھی بیوی کو پیار کرنا اولیاء اللہ کا کام ہے۔ یا اللہ، تیری بندی ہے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے کلیجے سے لگا لیا، اور یہ نہیں کہ خوش معانقہ اور خوش مسافہ کیا، بلکہ کبھی 100 روپیہ پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زیادہ دیا ہے تو 1,000 کا نوٹ پیش کر دیا اور کہا کہ یہ تمہارا ہے، جو چاہو خرچ کرو، پوتوں کو دو، نواسوں کو دو، اپنے ماں باپ کو دو، خود کھاؤ۔ حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ بیوی کو وظیفہ دینا اس کا ایک حق ہے، اس کا نام ہدیہ ہے، کچھ رقم ہر ماہ اس کو دو، جس کا اس سے حساب نہ لو کہ 1,000 روپیہ دیا تھا، کہاں خرچ کیا۔ ماضی میں بیوی پر ظلم کیا ہو تو اسے لپٹا کر معافی مانگ لو کہ جب سے شادی ہوئی ہے آج تک مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دو، اب ہم آئندہ آپ کو محبت سے رکھیں گے، کبھی نہیں جھڑکیں گے نہ ڈانٹیں گے، ان کا ہر مہینہ ہدیہ مقرر کر دو اور اس کا حساب نہ لو۔ غرض جن سے دل نہ چاہے ان کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آؤ، مخلوق ستائے تو اس کے لیے موت کی تمنا یا بیماری کی تمنا مت کرو، بس یہ کہو کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کے ظلم سے ہم کو نجات دے، اور اس کو تلافی کی توفیق دے دے۔ ارے دوستو، قدر کر لو، ایک دن اختر بھی قبر میں جانے والا ہے۔ یہ باتیں اللہ کی رحمت کے صدقے میں ہیں، ہماری اپنی کمائی اور مطالعہ نہیں ہے، بزرگوں کے صحبت اٹھانے کے صدقے میں اللہ تعالی وقت پر میرے دل پر مضامین عطا فرماتا ہے۔ آج اس زمانے میں روئے زمین پر اتنی صحبت اٹھانے والا آپ کو نہیں ملے گا. ہر عالم اور ہر دینی مربی سے جا کر پوچھو کہ تم شیخ کے ساتھ کتنا رہے تو انشاءاللہ میرا عرصہ صحبت بڑھ جائے گا. 10 برس تو میں اپنے شیخ کے ساتھ جنگل میں رہا اور 7 برس اپنے مدرسے کا ملا کر 17 سال ہوئے اور 3 سال یہاں, 3 برس مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رات دن روزانہ بلا ناغام کی صحبت میں جاتا تھا. اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب اتنے بڑے شیخ تھے کہ میرے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے ان کو اپنا پیر بنایا ہوا تھا. اور میرے شیخ اول شاہ حضرت عبد الغنی پھول پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر گئے اور حضرت نے وہاں کی زمین اور آسمان کو دیکھا اور فرمایا کہ مولانا محمد احمد صاحب کا نور میں زمین سے آسمان تک دیکھ رہا ہوں. اتنا بڑا شخص اور حکیم الامت کا خلیفہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے ساتھ میں 3 سال رہا. میں فخر نہیں کر رہا ہوں, میں حق تعالیٰ کی رحمت کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اختر ان بزرگوں کے پاس نہیں جا سکتا تھا اگر آپ توفیق نہ دیتے, کیونکہ میری بالکل جوانی کا آغاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولیاء اللہ کی گود میں, اللہ والوں کی گود میں ڈال دیا. میں ان کے اولیاء اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن امت مسلمہ ان کو ولی اللہ سمجھتی ہے اور میں بھی ان کے بارے میں یہی نیک گمان رکھتا ہوں. اور ان کے آثار اور علامات بھی ایسے ہی تھے کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ اللہ والے ہیں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی مجلس ہو رہی تھی. دیوبند کے صدر مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی مجلس میں موجود تھے کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب تقریر کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. حضرت مفتی صاحب نے جھک کر مولانا کے چہرے کی طرف دیکھا اور میرے کان میں فرمایا کہ اب مولانا یہاں نہیں ہیں, یعنی زمین پر نہیں ہیں. یہ وہ اللہ والے ہیں کہ ذرا سی دیر میں فرش سے عرش پر پہنچ جاتے ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب مولانا یہاں نہیں ہیں. الحمدللہ ایسے ایسے بزرگوں کی اللہ نے زیارت نصیب فرمائی, انہی کے صدقے میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے. آپ کا دل فیصلہ کرے گا کہ یہ باتیں آپ کو کم ملیں گی. ہم نایاب نہیں کہتے, کمیاب کہتے ہیں. نایاب کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ دعویٰ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی بندہ چھپا ہوا ہو, لیکن مختلف خانقاہوں میں بیٹھ کر پھر میری بات سنو, پھر آپ کو قدر معلوم ہوگی. بندیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی سفارش. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. لہذا آج سے ارادہ کر لو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, خاص کر اپنی بیویوں کے معاملے میں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل کی. وعاشروہن بالمعروف, اے ایمان والو اپنی بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ. اگر تم نے بیویوں کو رلایا اور ان کی آہ نکلوائی تو یاد رکھو یہ آہ تمہارے اوپر گرے گی, گردہ خراب ہو جائے گا یا کینسر ہوگا یا کوئی اور عذاب نازل ہو جائے گا. اختر نے یہ بات اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اتنی زیادہ دیکھی ہے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو رلایا, ان کی آہ نکلوائی, وہ سخت عذاب میں مبتلا ہو گئے. وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, بھائیوں کو چھوڑ کر, اللہ کی شریعت و قانون کے مطابق اپنی ساری زندگی ہمیں سونپ دیتی ہیں, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جب ان کے ماں باپ, ان کے بہن بھائی ان کے پاس نہیں ہیں تو ہم ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی بندیوں کی سفارش نازل فرمائی ہے, وعاشروہن بالمعروف, اپنی بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ. کیوں صاحب, اگر کسی ملک کا وزیر اعظم آپ کو خط لکھ دے کہ تم اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا کیونکہ تمہاری بیوی میری بیٹی کے ساتھ پڑی ہوئی ہے, تو آپ اپنی بیوی کو ستا سکتے ہیں؟ بولیے, تو اللہ تعالیٰ کی سفارش کے بعد اپنی بیویوں کو ستانے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ بیوی چاہے جوان ہو چاہے بڈھی ہو, منہ میں اس کے دانت نہ ہو, دانت ٹوٹ گئے ہوں, جب جوانی تھی تو خوب پیار کیا, جب بیچاری کے دانت ٹوٹ گئے, گال پچک گئے, اب اس کو حقیر سمجھ رہے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس بڈھی کا بھی خیال کرو کیونکہ تمہارے ساتھ بڈھی ہوئی ہے. اس وقت طبیعت سے پیار کرتے تھے, اب اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے ساتھ شفقت کرو، اگر اس کے سر میں درد ہو جائے تو دوا لے آؤ، غرض اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو۔ اچھے اخلاق کثرت عبادت کا نام نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جس کے اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں۔ ہم دوستوں میں تو خوب ہنسیں گے، خوب لطیفے سنائیں گے اور بیوی کے پاس منہ سکوڑے ہوئے جائیں گے یا سنجیدہ بزرگ بن جائیں گے جیسے ہنسنا جانتے ہی نہیں۔ اب وہ بیچاری تعجب میں ہے کہ یا اللہ، میں دن بھر منتظر تھی کہ رات کو میرا شوہر آئے گا تو اس کے ساتھ ہنسوں بولوں گی۔ بیویوں کے ساتھ ہنسنا بولنا عبادت میں داخل ہے۔ دوستوں میں رات بھر جاگنا اور بیوی سے بات نہ کرنا صحابہ کی سنت کے خلاف ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو درد
حضرت والا کا روزانہ کا معمول تھا، یہ حضرت کتنے مصروف رہتے تھے دن بھر دین کے کام، اصلاح اور تصنیف تعلیف، اور گھر میں کبھی کبھی تشریف لے جاتی تھی دن کے اندر، لیکن رات میں ایک گھنٹہ جا کے حضرت میں حضرت پیرانی صاحبہ کے پاس بیٹھ کے ان سے باتیں کرتے تھے دن بھر، پھر جا کے سوتے تھے۔ اور آج کل اس کے برعکس ہے کہ رات کو دیر سے آئے اور اپنا دوسری کروٹ لی، بھائی آج میں بہت تھک گیا ہوں، بیوی سے کہتے ہیں آج میں بہت تھک گیا ہوں، بس نیند بہت آ رہی ہے، میں سوتا ہوں، تو اس سے بات چیت بھی کچھ نہیں کرتی۔ وہ بیچاری سارے دن انتظار کرتی ہے کہ سب جگہ دوستوں میں اور ادھر ادھر مرد پھرتے ہیں، وہ تو گھر میں تنہا رہتی ہے، پردہ کرتی ہے۔ اس کو شوہری سے جب آئے گا تو اپنے دل کی باتیں کریں گے، کچھ ہنس ہنسی بولیں گے، یہ اس کا حق ہے، اس سے پہلے کچھ بات چیت کرو اور اس کے بعد پھر سو، اس کا دل رکھو تاکہ ورنہ تعلقات پھر خراب ہو جاتے ہیں، اس بچی کی ہم سے محبت نہیں کرتے۔
تھوڑا سا باقی
ٹھیک ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں، نہ بیوی کے پاس جاتے ہیں نہ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے۔ جب حضرت ابو درداء نے ان کی خدمت میں کچھ کھانے کے لیے پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ۔ حضرت ابو درداء نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، اور پھر یہ حدیث پیش کی، ان لضیفک علیک حقا، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، اور فرمایا کہ میں تمہارا مہمان ہوں، مجھ سے باتیں کرو۔ اس کے بعد فرمایا اچھا جاؤ کچھ نفلیں پڑھو۔ جب نفلیں پڑھ لیں تو فرمایا ان لزوجتک علیک حقا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، بس جاؤ اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو، اس سے بھی باتیں کرو۔ اسی لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کے لیے سفارش نازل کی ہے، تو جو خدا کی سفارش کو رد کر دے، یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اپنے زمانے کے مجدد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو ستائے اور اللہ تعالیٰ کی سفارش کو رد کر دے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے تو یہ بے غیرت مرد ہے، کیونکہ وہ بیچاری کمزور ہے، اس کے ماں باپ اور بھائی اس سے دور ہیں، وہ تمہارے قبضے میں ہے۔ دو تین بچوں کے بعد وہ اور بھی کمزور ہو جاتی ہیں، اور مرد صاحب مسٹنڈے رہتے ہیں، انڈے کھا کر ڈنڈے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب کیا کروں، میں تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہوں، کہتا ہوں تولیہ دھو، اس نے تولیہ نہیں دھویا۔ ارے بھائی، کیوں تم نے اس کو خادمہ سمجھ رکھا ہے، اپنا تولیہ خود دھو لو، بیوی اس لیے تھوڑی دی گئی ہے کہ تمہارے کپڑے دھوتی رہے، خود دھو لو، لیکن اس کو مت ستاؤ۔
مجلس برخاست۔ اب اپنے اپنے گھر جائیے اور جو کچھ سنا ہے جو شادی شدہ لوگ ہیں اس پر عمل کریں. حضرت کی ارشادات ہیں اس میں تو نفع ہی نفع, نوری نور ہے. اب تو ان شاء اللہ تعالی قیامت تک جتنے بھی مصلحین مجددین اور دین کی اشاعت کرنے والے مبلغین جتنے بھی آئیں گے سب انشاءاللہ حضرت والا کے علوم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے, انہیں علوم کی اشاعت ہوگی. کیونکہ یہ جو مرض خصوصاً جو قار تجدید حضرت کا ہے بد نظری اور مجازی کے خلاف جو حضرت کا جہاد ہے پوری زندگی اور اس کے جو معالجات اور جو ان سے بچنے کی تدابیر جو حضرت والا نے تجویز فرمائی ہیں وہ اکابر کی کتابوں میں بھی نہیں ملتی. اس واسطے کہ اکابر کے زمانے میں یہ مرض اتنی شدت سے تھا ہی نہیں. اس زمانے میں کوئی عورت کبھی برسوں بھی دکھائی نہیں دیتی تھی. ابھی 50 برس پہلے ہم نے بھی اپنے وطن میں دیکھا ہے کوئی عورت نظر نہیں آتی تھی کہ سڑک پہ پھر رہی ہو, برقعے سے بھی نظر نہیں آتی تھی. اور اب آج کل کیا حال ہے کہ جدھر کو نکل جاؤ تو آپ کو ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسا مرض جب بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اس کے لیے اس کا مجدد بنا کے بھیجا تاکہ اس کی تجدید فرمائے. تو اب تو قیامت تک ان شاء اللہ تعالیٰ اس امراض کا علاج حضرت والا کی تعلیمات کی روشنی میں تمام بڑے سے بڑے مجددین اور جو ہے اہل علم کرتے رہیں گے. صوفیاء کرام ہو پھر بھی ہو دین کے ہر شعبے میں حضرت سے اب کوئی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بے نیاز نہیں ہو سکتا. ایسا خدمت حضرت والا نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک
بھائی, کوئی صاحب رکے نہیں, جلدی جلدی تشریف لے جائیں. Thank you.